موسى دور أبو المعذب جودي صوت جوبي بنتي مهابي وديس مقصر دور لاتي ويزوي سورة صعب شريف شروعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء اس سورت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حروف قلقلہ موسٹلی یوز کیے گئے ہیں. قلقلہ کے حروف پانچ ہوتے ہیں قاف قا دا جیم دال. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس پر استعمال کیے جائیں گے حروف ساکن ہوں گے تو مخرج میں ایک آواز لوٹ جائے گی باب واد قاف اس طرح سے اس کے ہدایت کے لیے ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جود ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. جب گول والی دال ہوتی ہے اس کا اسٹاف کرتے ہیں کنورٹ ہو کر کے ہار بن جاتی
ہے. الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق وعقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا سورہ صاد شریف اس کا نام سورہ داؤد بھی ہے یہ مکی سورت ہے اس میں 5 رکوع 88 آیتیں 732 کلمے مینس ورڈ 3,068 مکی اور مدنی کے حوالے سے بہت تفصیلات رکھتے ہیں سورہ صاد میں خصوصیت کے ساتھ اہل مکہ کو تنبیہ بہت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوت کو وہ لوگ جس طرح سے نظر انداز کر رہے تھے اور اس دعوت کو قبول نہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے تو اس میں پہلے کے انبیاء و مرسلین کے حالات و قواعد بیان کر کے انہیں ایک طرف تنبیہ کی گئی ہے اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق و تسلی کی گئی ہے صاد صاد کے تعلق سے کچھ قرتیں بلانا فرمائیے امام قرطبی نے اس میں کئی قرتیں نقل کی جو قرہ کا اختلاف ہے جس قرت کو ہم نے پڑھا ہے یاد رکھیے کہ ہم جس قرت کو پڑھتے ہیں یہ حضرت امام عاصم کی قرت حضرت حفص کی روایت اور حضرت امام شاطبی کے طریق سے پڑھتے ہیں تو چنانچہ 7 قرتیں جو متواتر ہیں جن کا نماز میں پڑھنا صحیح ہوتا ہے نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوتی کل قرتیں 12 ہیں 7 متواترہ ہیں 3 بعض کے نزدیک متواتر بعض کے نزدیک شاذ اور 2 کے تعلق سے حتمی فیصلہ ہے کہ وہ قرتیں شاذ ہی ہیں تو جس قرت کے ہم قائل ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرت عاصم بے روایت حفص بے طریق شاطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنانچہ ہماری قرت صاد صاد رضا صاد آل ساکر صاد یہ نصر بن عاصم نے کہا ہے کہ یہ صادق ہے دل 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 دل
امام قرطبی نے بیان فرمایا
صادی، اور انہوں نے اس کا دراصل بجائے حروف مقطعات کے ورب کا معنی دے دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے فانت له تصدى میں آیا ہوا اسی سے اس کو صادی مانا. ایک قرت اس میں اور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن عمر کی قرت ہے کہ صاد زال پر زبان، اور ابن اسحاق نے بھی اس کو صاد ہی پڑھا ہے. البتہ ہارون اعور اور محمد ابن سمائقہ نے اس کو صادو پڑھا ہے. قاریوں کی طرف ہے جو جس قاری کو فالو کرتا ہو اسی کی طرف پڑھے. حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ صاد بحر یحیی اللہ به الموتى بین النفختین، صاد ایک سمندر ہے، اللہ جل شانہ مردوں کو دونوں نفخوں کے درمیان اسی سمندر میں زندہ فرمائے گا. ایک اور حضرت ضحاک جو عظیم تابعی ہے محدث، انہوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. اور انہی سے حضرت ضحاکی سے ایک اور قول بھی ہے کہ صاد اصل یہ معنی میں آتا ہے قسم کے، قسم اقسم اللہ به، کہ اللہ نے اس کے ذریعے قسم کھائی ہے، اور انہی کے قول ہے کہ وما بالاسماء تعالی، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے صاد. اور حضرت ابن عباس کی روایت اور محمد ابن کعب فرماتے ہیں کہ ہوا مفتاح اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں کی کنجی ہے صاد. اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اسماء الرحمن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور بہت سارے اقوال نقل کیے گئے ہیں، تو حروف مقطعات کے ترجمے نہیں ہوتے ہیں، اس کی مراد اللہ اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور بس. اس لیے قرآن مقدس کی آیات کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. علماء جمہور نے اس کو فرمایا بعض آیتیں مقطعات، بعض متشابہات، اور بعض محکمات. مقطعات جن کا معنی اور معنی کی کوئی مراد معلوم ہی نہیں، بس اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، حتیٰ کہ وحی لانے والے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھی ان کی مراد معلوم ہے، ان کا معنی معلوم ہے. ازل میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقطعات کے معنی عطا فرما دیے. متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جن کے لفظوں کا ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے، ترجمے ہوتے ان کی میننگ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، بس علماء اس کے کچھ معنی قرینے اور قیاس اور سباق و لحاظ کے لحاظ سے بتا دیا جاتا ہے. جیسے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، یہ وجہ اور ید وغیرہ، یہ اب یہ حروف متشابہات میں سے. حضرت شیخ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کسی ضمن میں فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم میں لفظ بشر یہاں متشابہات میں سے، لہٰذا اس کا یہ معنی متعین کرنا کہ حضور ہماری طرح سے ہیں یہ درست نہیں ہوگا. اور تیسری یہ کہ محکمات لفظ کا معنی بھی ہے اور معنی کی مراد بالکل واضح ہے، جیسے افسر وجوہ تم چہرہ دھو لو، تو افسر مانے چہرہ دھو، وجوہ کو مانے اپنے چہرے، پتا چلے چہرہ دھو وضو کا ہو گیا. یہ اور قرآن جو ذکر اس نام و قرآن کی قسم، قرآن پاک کی قسم رب کریم، علماء فرماتے ہیں کہ قسم کے تعلق سے یہ قسم اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی کھائی جاتی ہے. اللہ کی قسم تو قرآن صفات باری تعالیٰ ہے. یہی بحث اٹھی تھی معتزلیوں کے درمیان اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے درمیان کہ معتزلہ اس کو صفات باری ماننے کو تیار نہیں, اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بارے میں تم قرآن و حدیث کی کوئی دلیل پیش کر دو میں تمہارا قول مان لوں گا. میں جب تک کوئی قوی دلیل نہیں پاؤں گا اس وقت تک میں قرآن کو مخلوق مان ہی نہیں سکتا. اور پورے خاطر تو قسم یا تو بڑی عظیم چیز کی یاد فرمائی جاتی ہے یا تو بڑی محبوب چیز کی قسم یاد فرمائی جاتی ہے. دو ہی شکل ہے, تیسری کوئی شکل نہیں. تو اللہ کی قسم عظیم ہونے کی حیثیت سے اور رسول کی قسم محبوب ہونے کی حیثیت سے. لا اقسم بهذا البلد, اس شہر کی قسم یہ رسول وانت حلم بهذا البلد, یہ آپ اسے حیات فرماتے ہیں. تو اب یہاں جو قسم یاد فرمائیں گے یہ محبوبیت کی وجہ سے, یہاں قرآن کی قسم عظمت کی وجہ سے. والقرآن ذکر اس نام اور قرآن کی قسم. وللذین کفروا فی عزت و شقاق, بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں. قرآن سنتے ہیں غرور کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن پاک کی تلاوت رسول کریم کے معجز نما زبان سے, تو قرآن کا معجزہ, دوسرے رسول کریم کے پڑھنے کا معجزہ, کتنے معجزات. یعنی اگر قرآن پاک کی تلاوت رسول کریم فرمائے تو پھر کیا کیفیت رہی ہوگی. تام سورۃ قیامہ نے اسی لیے اس کو بیان فرمایا نا, ہم قرآن پڑھ رہے تب تم قرآن پڑھے. اللہ رسول کریم کی زبان اقدس سے تلاوت سننے کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو ان کو بتا دیجیے کہ کم اہلک نہ من قبل من قبل فنا دم بلا حین مناس, ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو کھوا دیا ہے, تباہ کر دیا, منع کر دیا. اب وہ پکارے اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا. کیا جب قوموں کے پاس اللہ کا عذاب پہنچا, اب عذاب دیکھنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں, تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. یہ پوری بحث کئی بار ہو چکی ہے. ایمان وہی معتبر ہے کہ جو علامات عذاب دیکھنے سے پہلے کا, اور جب عذاب دیکھ لیا گیا تو عذاب دیکھنے کے بعد اب اگر کسی شخص نے ایمان کو قبول کیا بھی تو اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے. چنانچہ اس سلسلے میں خود رب کریم کا اشارہ گرامی ہے کہ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ایمان لما رأوا بأسنا. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے, اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے ہم انکاری ہو گئے, تو ان کے ایمان انہوں نے کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. تو عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا, یہ ایمان قابل مقبول اللہ کی بارگاہ. اس لیے ایمان بالغیب کی ضرورت ہے. کیا کہا قرآن میں, یؤمنون بالغیب, یہ مومن جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. تو ایمان بالغیب یہ ضروری ہے. ایمان بالشہادہ, ایمان بالحضور ضروری نہیں. اس سے بندہ مومن نہیں ہوتا. جنت غیب ہے, دوزخ غیب ہے, اللہ کی ذات غیب ہے, فرشتے غیب ہیں, حشر غیب ہے, یہ سب اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص میں شک کرے تو مومن نہیں. تو جب انہوں نے عذاب دیکھا, قوم عاد, ثمود, قوم لوط, قوم عیدا, جب عذاب دیکھا کہ عذاب اترنے والا ہے تو اب چیخے کہ اللہ توبہ قبول فرما لے. اب اس وقت توبہ قبول. وعجب ان جاءهم منذر منهم, اور انہیں اس کا تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہیں کا ایک ڈر سنانے والا آیا اور کافر بولے یہ تو بڑا جادوگر ہے جھوٹا. استغفر اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جوہر, ایک تو ساحر کہا دوسرے کا کذاب کہا, جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. وہ حدیث یاد کریں شفا شریف کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آئینۂ جمال خداوندی ہوں, ہر شخص مجھ میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے. تو جتنے جھوٹوں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دیکھا تو جھوٹا کہا, مفتری کذاب ساحرین نے اپنا چہرہ دیکھا ساحر کا, اور حبش سے بلال, روم سے سہیل, فارس سے سلمان, رسول اکرم کی نورانی کرنوں کو سمیٹتے ہوئے قدم پاک میں پہنچے تو نور نالا نور بنا دیے گئے. یہ دراصل ان نگاہوں کا قصور ہے, رسول کریم کی ذات پاک کا اس میں کوئی وہ نہیں, لیکن چونکہ ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا تھا کہتے تھے ہذا ساحر کذاب, یہ جھوٹا بہت جھوٹا اور جادوگر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بات کیا تھی, جھوٹا کہنے کی وجہ کیا تھی, جبکہ وہی قوم اعلان نبوت سے پہلے انہیں الامین الصادق کہا کرتی تھی. تو دو مختلف صفتیں ایک شخصیت کی جمع نہیں ہو سکتی ہے نا, سچا بھی کہتی تھی اور جھوٹا بھی کہنے لگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے دماغ میں اترتی نہیں تھی, تو کہتے تھے کیا بول رہے ہیں یہ, اجعل الآلہ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب, کیا انہوں نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا ہے؟ یہ تو بہت یہی بات ہے صاحب, یہ نظام کائنات اتنا بڑا یونیورس, پانی برسانا, سورج نکالنا, چاند نکالنا, تارے نکالنا, کھیتی برسانا, بچہ پیدا کرنا, صحت دینا, مرض دینا, یہ کرنا وہ کرنا, دنیا کا پورا ایک نظام ایک سسٹم ہے, یہ خدا چلا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھی ان کی تھنکنگ. اس تھنکنگ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت حق سے چوٹ لگی تو انہوں نے کہہ دیا تھا عجیب سی بات ہے, تو بڑا جھوٹا آدمی لگ رہا ہے. یہ بات ورنہ تنہائی میں ابو جہل سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا تھا کہ میں ان کو اسی طرح سچا جانتا ہوں جس طرح سے جانتا تھا. بات انا کی آتی ہے تو آدمی حق بات کو بھی انکار کر دیتا ہے. بات یہ کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ اللہ اجعل الآلہ الہ واحدہ, سارے خداؤں کو ہٹا کر دے صرف ایک خدا. ان ھذا لشیء عجاب, عجاب کے اوپر ایک واقعہ سے عجاب. جب یہ آیت کریمہ اتری تو مشرکین میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ادبی صلاحیت کے لوگ, انہوں نے کہا کہ یہ کلام بلاغت سے گرا ہوا ہے, یعنی لٹریری ویلو اس کی صحیح نہیں ہے. عجاب. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تین ورڈ تھے, ان تینوں ورڈ کے اوپر ان لوگوں نے اعتراض کیا. انہوں نے سے ایک وجہ کی, ایک کبار ہے اور ایک تیسرا ورڈ میرے ذہن نکل گیا. تو بہرحال حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ان کا مطلب کی لٹریری اس کی گری ہوئی سے کیا مطلب تھا؟ کہ خالی اتنی صاحب ادبی لفظ نہیں ہے, یعنی محمد آپ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کلام الہی ہے, اور کلام الہی کے اندر ایسا غیر مودب یعنی جو ادبی حیثیت سے گرا ہوا لفظ ہو استعمال کیا جائے, ایک بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کری. اچھا اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ دیہات میں, گاؤں میں, ولیجز میں رہنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کی زبان بڑی شستہ اور بڑی پاکیزہ ہوتی تھی, اور شہروں میں رہنے والوں کی زبان مخلوط ہو کر کے جو خاص ادب عربی کا ایک اسلوب ہے وہ ختم ہو جاتا تھا. تو اس بنیاد پر شہریوں کی زبان کا اعتبار ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا. ایک دیہات سے ایک بہت بڑے بڑے میاں کو بلائے گئے جن کی عمر کافی لمبی تھی. وائف مجھے یقین کا گروہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ پہنچے بڑے میاں لاٹھی ٹیکتے ہوئے کانپتے سر ہلتا ہوا او بھائی. حضور نے فرمایا اجلس. خوب کھڑے ہو گئے
بیٹھ جا.
کہا کو بند بگڑ گیا, غصہ ہو گیا. تیسری بار میں سخت غصہ ہو گیا. انت تستہزی منی انا شیخ الکبار وهذا قول معجب, تم مجھ سے مذاق کرتے ہو, میں اتنا بوڑھا آدمی ہوں, عجیب سی بات کی. اس کے بعد آپ تشریف لے جائیے, اب آپ تشریف لے جائیے. اس کے بعد جو بیٹھے تھے اعتراض کرنے والے ان سے کہا کہ اب بولو, اس لیے کہ ایک تو یہ کہ بڑا عمر دراز تجربہ کار ریاض سے بنوایا میں نے, اور ان تینوں الفاظ کو اس نے استعمال کیا ہے, اور استیزا یہ تینوں استعمال کیا اس نے, تو ان لوگوں نے اس کو مان لیا کہ نشجن حجاب میں جو حجاب آیا ہوا ہے ادبی لفظ ہے نا. اچھا صاحب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد, اور ان میں کے سردار چلے کہ ان کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو, بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے. بات کیا تھی اس کی, اس آیت کو تبلیغ کی وجہ بات کیا تھی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ عام ہوئی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, تو مشرکین کے درمیان ایک ہلچل مچ گئی کہ اب کیا ہو. اب تو عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو انہیں دن وغیرہ جس کے تعلق سے بڑے واقعات مشہور ہیں, عجیب بات صاحب, پاک انتہائی شیطان اور بیٹا لشکر اسلام کا سیف صاحب حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ مشرکین کا ایک سردار تھا, اسلام کا اتنا بڑا دشمن, رسول کریم کا اتنا بڑا دشمن کہ اللہ بنا, اور ان کے شہزادے حضرت خالد جو تاریخ اسلام کے وہ عظیم ہیرو ہیں کہ شوکت اسلامی قیامت تک ان پر ناز کرتی رہی. جی اسلام کے ہیرو. مگر اس پر بھی صاحب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عقابی عمر فاروق کی گرفت معزول کر دیا, خالد بن ولید معزول کر دیا. جنگ لڑ رہے تھے, جنگ ہو رہی تھی, ایران کی جنگ ہو رہی تھی, معزول کر دیا, پیغام پہنچا دیا کہ خالد سے کہہ دو معزول ہو جائیں, یہ پیسہ لائن کے نہیں رہے گی, معزول ہو گئے. لیکن خالد ابن ولید کا ایمانی جذبہ فرمانے لگے کہ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا. یار کیسا دور تھا وہ, کیسے پاکیزہ لوگ, اللہ کے رسول نے کیسی ذہنیت بنا دی تھی لوگوں کی. آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ بڑی بات آ رہی ہے, معمولی بات نہیں کہ فوج کے سیکھا سالار تھے صاحب معزول کر دیے گئے. وجہ کی یہ تھی اصل میں ان کو حضرت عمر فاروق کو شکایت پہنچی کہ خالد ابن ولید نے اثاثہ بہت جمع کر رکھا ہے اور غنیمت کے مال کافی دن سے دارالحکومت بھیجے نہیں مدینے منورہ, ایک بار دو بار تین بار جب پیغام پہنچا ہے تو معذور کرنے کے بعد ایک محاسب بھیجا کہ جاؤ ان کا حساب کرو, جو ان کی تنخواہ کا بچتا ہے اس کو چھوڑ کر کے بقیہ سب لے کے چلے آؤ. یہی ہوا, گئے محاسبہ کیا, اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہاں سے ملا ہے, ساری تولیات تھی مگر کچھ قابل قبول نہیں, اٹھا کر کے بعد دماغ میں ڈال دیا گیا. یہ تھی میرے. لیکن دل کتنا آئینہ تھا صاحب, کیسا نور نور تھا کہ ہٹ گئے اور اس کے بعد ایک سپاہی کے حیثیت سے لڑتے رہے اور وہی جوہر دکھاتے رہے. تو ولید بن مغیرہ آپ نے ایک ڈیلیگیشن لے کر کے ابو طالب کے پاس پہنچا. ابو طالب آپ دیکھتے ہو کہ کتنی تباہی مچی ہوئی ہے, جینا دشوار کر دیا ہے یار. ایسا کرو کہ آپ کوئی مسئلے کا حل نکال دیجیے اور اچھی بات ہے اور ہم ان سے کچھ سلح کرنا چاہتے ہیں. ایسا کہہ دیجیے کہ ان سے کہیے کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہا کریں, ہم ان کے خدا کو کچھ دیکھیں. حضور تو بلایا ابو طالب نے, آئے کابتیجے دیکھ رہے ہیں یہ میری قوم کے پورے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. گفتگو چلنے لگی. ان لوگوں نے مجھے مقصود پیش کیا, صاحب ایسا کر دیا کہ آپ نے فرمایا اچھا میری ایک بات سنو گے. کہا کیا؟ کہا قول لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو تم جانتے ہو یہ زمین تمہارا حصہ بن جائے, تم فرما روا ہو جاؤ. پہلے جب آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ کو قبول کر لوں گا, تو ابو جہل نے کہا کہ ایک کلمے کی بات کرتا ہوں تو دس باتیں آپ ہی سن لیں گے. تو حضور نے فرمایا بھائی لا الہ الا اللہ کہو. بولی تھی مغیرہ میں لگا چلو بھائی یہ بات بننے والی. اسی کو قرآن کہتا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. پھر وہ گروہ وہاں سے چل پڑا اور آپس میں کہتے جا رہے تھے وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ کہ بھائی ایسا ہے کہ اپنے خداؤں پر صابر رہو, اب ان کے پاس آنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں, ان کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَظِيمٌ. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اس سے کوئی بہت بڑا مطلب ہے. مطلب سے کیا مطلب؟ مطلب کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ بننا چاہیے, یہ بادشاہ بننا چاہیے. چونکہ قیصر اور کسرا کی دھمک پر اس وقت زور زوروں پر تھی. وہ کسرا ایران کا بادشاہ, اس کا بھی آدھا عرب خراج دیتا تھا اور قیصر روم کا بادشاہ اس کا خراج دیتا, مدینہ منورہ وغیرہ یہ روم دے رہے سب تھے اور مکہ مکرمہ اور طائف وغیرہ ایران کے دے رہے سب تھے وغیرہ. تو دونوں عرب سے خراج وصول کر رہے تھے. تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ بھی بادشاہ بننا چاہتے ہیں. حدیث کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا ہم لوگوں کو کہ ان لوگوں نے اس کی پیشکش بھی کی تھی کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بادشاہ بنا دیں. لوگوں نے اعتراض اور انکار کر دیا تھا. ان لوگ سے بات کر رہے ہیں ان حاضر شورا جن کی کوئی ان کی کوئی ان کا کوئی مطلب ہے. ماں سبحان اب حاضر فلم ان حاضر اختلاف. یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہیں سنا تھا. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے صاحب. نصرانیت بھی اس بات کی قائل ہے کہ ایک کو تین کر دیا ہے اس نے. کیا کرسچینٹی نے بھی ایک کو تین کر دیا ہے, خدا, ابن خدا, زوجہ خدا یا روح الامین معاذ اللہ. تین اس نے بھی کر دیا ہے. یہ کہتا ہوا ظاہر صاحب یہ تو کہتا بس ایک ہی خدا. عجیب سی بات ہے. اللہ ان ہاضا ان اختلاق یہ تو بالکل اترنے والی بات, بڑی گڑھی ہوئی باتیں لگتی ہے. سب جھوٹ جھوٹ یار. اور ان ذکر میں نہ بلہم فی شک کی مندت بل مردوں کو عذاب. کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ بلکہ وہ شک میں ہے میری کتاب سے, بلکہ ابھی میری مار نہیں چکھی ہے ان لوگوں نے. ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ قرآن کو اتارنا تھا اللہ تعالیٰ کو تو عبداللہ کے یتیم ہی پر قرآن اتارنا تھا اور کوئی نہیں تھا. ولید بن مغیرہ اس سلسلے میں بڑا حساس تھا. وہ چاہتا تھا کہ قرآن یا تو میرے اوپر اترے یا طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کے اوپر اترے. اور وہ بار بار یہ بات دہراتا تھا کہ اگر قرآن اترنا تھا تو عروہ اس میں طائف میں عروہ سب سے بڑا آدمی ہے, پڑھا لکھا دانشمند اور سرکردہ, لوگ اس کی باتیں مانتے ہیں اور یہاں پہ میں ہوں تو نہ میرے اوپر اترا نہ ان کے اوپر اترا. سورہ زخرف شریف کے اندر اسی کو جو کہا گیا ہے اور انزل هذا القرآن لو انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دو بڑے دیہاتوں میں سے اس عظیم آدمی کے اوپر قرآن کیوں نہیں اترا اپنی علاقے کا؟ پورا اس کو بڑا دکھ تھا اس کا. کہتا ہے کہ اوزل علی ذکر المجنو، یہ حسد ہے کہ قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے ان پر، قرآن کہتا ہے بل ہم فی شک من ذکری، وہ لوگ ابھی میرے ذکر میں میرے تعلیم میں قرآن میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں تو ابھی میرا عذاب چکھا نہیں، جب میرا عذاب چکھ لیں گے تو ان کو یقین آ جائے گا قرآن اللہ ہی کا کلام ہے. ام عندهم خزائن رحمۃ ربک العزیز البحار، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا؟ یہ میرے محبوب ان سے کہو کہ یہ تمہارا دعویٰ اور تمہاری یہ خواہش کہ قرآن ہمارے اوپر کیوں نہیں اترا، کہ اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے تم خزانچی بنا کے بھیجے گئے ہو کہ اللہ تم جس کو کہو گے اسی کو عطا فرمائے گا؟ بالکل نہیں، اللہ اپنی مشیت سے جس کا عطا فرما دے گا، یہ اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے. چنانچہ اس نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اہل اصل ہی میں بنا کر کے بھیجا تھا، اس لیے قرآن جیسی عظیم سب سے بڑی کتاب کا حامل انہی کو بنایا. سبحان اللہ. ہم لوگ ملک السماوات و ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب، کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائے. اگر یہ چاہے سوچتے ہیں کہ صاحب زمین آسمان سب انہی کی ہے، تو ان سے کہو کہ رسی لٹکا کر چمکے جاؤ، خدا سے بات کر کے آؤ. اللہ قادر ہے، شائع ہے، چاہنے والا، مرید ہے، خبیر ہے، فعال ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے حکم اور امر میں کسی کو بھی بولنے کی گنجائش نہیں ہے. اس نے جو کیا ہے وہی حق ہے اور جو اتارا ہے وہی حق ہے. کسی آدمی تو آدمی، کسی بڑے سے بڑے نبی اور رسول کو بھی اس کے حکم کے خلاف کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. اصرار کر کے عرض تو کر سکتے ہیں اور اس میں تبدیلی کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اتارے ہوئے کے حکم خلاف ورزی کرنا کسی پیغمبر کے بس کی بات نہیں. دونوں فرق سمجھ رہے آپ، دھوکہ رکھا جائے گا. جو میں نے جملہ استعمال کیا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی چیز کو اصرار و استدعاء اور عرض کے ذریعے بدلوا تو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اتارا اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. مثلا اللہ نے 50 وقت کی نماز اتاری حضرت موسیٰ کے اصرار پر، کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن اللہ نے نماز فرض کر دی، کسی پیغمبر کے بس کی بات نہیں کہ اس نماز کو چھوڑ دے. یہ فرق دونوں کا. تو ان سے کہہ دو جاؤ چڑھ کر کے دیکھ لو. یہی حال تو اس سے پہلے فرعون اور نمرود وغیرہ کا بھی تھا، کہ فرعون نے کیا کہا تھا، اے حامان ذرا وہ برج بنا تھا، جو وہ ٹاور بنا تو بہت اونچا تھا، اور میں اس کے اوپر چڑھ کر کے اس کی خدا کو شکار کرنا چاہتا ہوں. چڑھا، واقعی ادھر کی طرح چڑھا، ٹاور بنایا گیا تھا بڑا اونچا، اس وقت کا سب سے بڑا ٹاور چڑھا، اور اس کے بعد تیر چلایا تو عجیب اتفاق، وہ تیر خون آلود ہوا. یہ سمجھا میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا ہے. یہ فریب ان کو ہے، کہہ دیجیے کہ اس سے پہلے کی امت ایک طرح سے ہلاک کر دی گئی. جن دم ما ہنالک محذوب من الاحزاب، یہ ایک ذلیل لشکر ہے، انہیں لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا. یہ کون سا لشکر ہے کہ اس سے پہلے جن لشکروں کو ہم نے تباہ کیا ہے ان لشکروں کی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب، یہ قومیں ہیں. کیا ہے کہ اس سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد کی قوم اور فرعون ذو الاوتاد کی قوم اور ثمود کی قوم اور لوط کی قوم اور اصحاب الایکہ کی قوم. ان قوموں نے اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے اور ان ساری قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب اترا ہے. تو جس طرح سے وہ ذلیل لشکر تھے اللہ نے انہیں تباہ کیا، اس طرح ذلیل یہ بھی تباہ کر دیے جائیں گے. یہ تو میں اسی طرح ان کو ہلاک کروں گا، ان کو بتا دیتا ہوں. لہذا یہ تسلی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے رسول جب دعوت دیتے نہیں قبول کرتے تو قلب ناز کبھی کبھی بڑا متاثر ہو جایا کرتا تھا. نور ہونے کے ساتھ ساتھ طبیعت نوری ضرور تھی، مگر بشریت بھی تو ان کا حصہ ہے, تو اس بشریت کے حصے سے کبھی کبھی بڑی دل کے اوپر کیفیت ہوتی, حضور بڑے متاثر ہو جاتے تھے. چنانچہ معراج کا واقعہ اسی تاثر کا لازمی نتیجہ تھا. یہ سیدی اعلی حضور کے ترجمے کی ضرورت یہ خوبی ہے کہ اتنا عام فہم اور سلیس کر دیا ہے, یہاں چومخیہ ترجمہ کیا اور آگے چل کر کے بن والے ترجمہ کر دیا. چومخیہ کہتے ہیں, اصل میں فرعون کی کا ظلم یہ تھا کہ جب کوئی شخص فرعون پر ایمان نہیں لاتا تھا تو کیا کرتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ الگ الگ زمین پر لیٹا کر کے دونوں ہاتھ الگ الگ کھمبے میں باندھتا, دونوں پیر الگ الگ کھمبے باندھتا اور ننگی پیٹھ پر کوڑے مروانا تھا. چنانچہ اپنی بیوی حضرت سجدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے آئے, اس کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا تھا, اس نے زمین پر لٹا کر کے ہاتھوں کو کھمبوں میں نہیں بنوایا تھا بلکہ انہی ہاتھوں میں اس نے میخیں گاڑ دی تھی, کیلے گاڑ دی تھی بڑی بڑی تھی, اور وہ ہاتھ اس طرح جمع اور یہ جا کر کے اسٹک ہو گیا. تو اس وقت اللہ جل شانہ نے ان کے پاس فرشتے بھیجے تھے ان کی حفاظت کے لیے. جب ان کے سپاہی ظلم کر کے چلے جائے تو فرشتے آ کر ان کو تسلی دیا کرتے تھے. اسی وقت حضرت سیدہ آسیہ نے دعا کی تھی, اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے, تو ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی. تو اس کو چومخہ اس لیے کہتے ہیں, بڑا ظالم تھا. اور بن والے ایکا کہتے ہیں اردو میں, ارے عربی میں کہتے ہیں ایکا, اردو اس کا ترجمہ بن جنگل, بن جانتے ہیں نا بن جنگل کو بن بولتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکا کی طرف بھیجا گیا تھا. اس کی ساری تفصیلات گزر چکی ہیں, چونکہ آپ مدد سے پہلے بھی آ چکے ہیں, آج ہی کو آئیں کہ تو یہ ہے ترجمہ چوبخا کی, چوبخا اور بن والے بلا کے لازاد یہ ہے. اگر ان کوئی ایسا نہیں جسے رسولوں پر جٹایا تو میرا عذاب لازم ہو گیا, اللہ جل شانہ اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے. یہ دیکھتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں عذاب کے تعلق سے ڈرایا رب کریم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اس سے پہلے میں نے ان ظالم قوموں پر ایسی چیخ بھیجی ہے کہ اس سے ہلاک ہو گئے ہیں وہ لوگ, ایسی عذاب ان پر اتار دوں گا اگر یہ لوگ اپنے ہٹ دھرمی سے پاس نہ آئے. یا تو اس چیخ سے مراد عذاب کی چیخ ہے یا چیخ سے مراد نفع اولا یعنی سور پھونکنا ہے, کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو جب ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا گیا تو نضر بن حارث, یہ بھی بڑا خبیث قسم کا کافر تھا, مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے اے محمد پولیس عذاب کا آپ نے ذکر کیا, اب تک آیا نہیں, دیکھنا چاہتے کہاں آئی ہے قرآن کرتا ہے اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ یہ کہہ رہے ہیں نا, اور یہ رسول میرے محبوب تمہیں زبانوں سے تکلیف پہنچا رہے ہیں, قلب مبارک کو صدمہ پہنچ رہا ہے تو صبر کیجئے, اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کیجئے. اب حضرت داؤد کا ایک واقعہ شد سنے آپ, بڑا عجیب سا واقعہ یہ. انہ اواب, اواب بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا, اواب مبارک میں کرتے رہا ہے, یعنی اللہ کی بارگاہ بہت زیادہ گڑگڑانے والے. حضرت داؤد علیہ السلام تو اللہ جل شانہ نے عبادت کے لیے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ جو دوسروں کو نہیں عطا کی گئی, چنانچہ تفاصیل میں آیا ہوا ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور اسی طرح سے رات کے پہلے آدھے حصے میں عبادت کرتے, اس کے بعد ایک تہائی حصہ رات کو آرام فرماتے اور پھر اٹھ جاتے, پھر بقیہ چھٹا حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے. یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے فرماتے ایک صحابی آئے حضور سے پوچھا, حضور کی بارگاہ میں تو روزے کے تعلق سے انہوں نے خواہشات ظاہر کی کہ رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلسل روزہ رکھوں, حضور نے منع فرما دیا. فرمایا اگر تمہیں روزہ رکھنے ہی کا شوق ہے تو صوم داؤد ہی رکھ, ایک دن روزہ رکھ ایک دن افطار کر. لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر شجاع تھے, اس قدر یعنی بہادر تھے, اس قدر بہادر تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے دوسرے پارے کی تفسیر میں جب قوم جالوت میں بنو اسرائیلیوں پر ظلم کیا تھا, اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بہت کم عمر تھے, تو جالوت کے مقابلے سے وقتل داؤد جالوتا, حضرت داؤد جالوت کو قتل کر دیا تھا. حالانکہ جالوت بڑا قوی ہیکل, بڑا تنو مند, بڑا مشہور یعنی بہادر اپنے زمانے کا سمجھا جاتا تھا, اور حضرت داؤد کی عمر اس وقت غالباً 13 یا 19 سال کی تھی بس, لیکن قتل کر دیا تھا. اتنے قوی تھے. اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ آپ داؤد علیہ السلام کی کہانی اور ان کے واقعات, ان کی زندگی کی قوائف و حالات کو آپ یاد کریں تو آپ کو سکون ہو جائے گا. واقعہ کیا ہے, کئی آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ کروا ہو گیا, اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا, اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے, جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو ان سے گھبرا گیا, انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں, ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر جاتی کی ہے, تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجیے اور خلاف حق نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے. بے شک یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی, اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بعد میں مجھ پر زور ڈالتا ہے. داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبی میں ملانے کو مانگتا ہے, اور بے شک اکثر سازنے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں, مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں. اب داؤد سمجھا کہ ہم نے اس کی جانچ کی تھی. وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اب داؤد سمجھا کہ ہم نے اس کی جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا. سمینا واتا, پڑھیے سمینا تھا سب لوگ, اور رجوع آیا تو ہم نے اسے معاف فرمایا, اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانا ہے. یہ پورا ایک واقعہ ہے, اسی لیے میں نے پورے واقعے کو ایک ساتھ پڑھ لیا ہے, اور اس میں آیت سجدہ گزری, لہذا ایک بار ترجمے کا سجدہ اور ایک بار نفس آیت کا سجدہ, بلکہ تین کر لیجیے, میں نے ترجمے کو دو بار پڑھ لیا ہے, لہذا آپ حضرات تین سجدہ بھی کر لیجیے گا, ہے نا. واقعہ کیا تھا, اس سلسلے میں بڑی روایتیں آئی ہوئی ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے, ایک واقعہ پورا میں آپ کو سنا دوں, کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 شریکہ رہا تھی بیوی, چنانچہ کتاب قرطبی کی روایت کے مطابق انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بار اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ تو نے یعقوب یوسف ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بڑے انعامات و اکرام فرمائے, تو میرے اوپر بھی انعام فرما. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو ان لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالا تھا, ابراہیم کو تو میں نے ایسی آزمائش میں ڈالا کہ آگ میں ڈالے گئے, یعقوب کو ایسی آزمائش میں ڈالا کہ ان کے نقطے جگر کو دور کر دیا, تو بھی آزمائش چاہتا ہے, بولے اس کو بھی آزمائش میں ڈال, اس کو ادھر جا دے. پھر کیا ہوا, یہ قرطبی کی روایت بول رہا ہوں, یہ پھر کیا ہوا, ایک بڑی خوبصورت کبوتر, کبوتر کو انگلش میں کیا بولتے ہیں, پیجر, انگلش میں اسپیلنگ کر دیا کہ رات میری سمجھ میں آ جائے گی, یہ جائے اسے دیے, اچھا پیجن اصل حمام, نعم حمام, نعم. تو ایک کبوتر ہی آئی بڑی خوبصورت سی, وہ بیٹھ گئی, آپ اس کو دیکھنے لگے, شاید اس کو پکڑ لوں تو تھوڑی دوڑ آگے چلے گی, اور آگے بڑھے تو اور آگے چلے گی, اور آگے بڑھے اوڑھ کے جا کر کے جگہ بیٹھ کے جا تو اس کا پیچھا کیا. یہ اس کی روایت ہے پر طریقے. ایک شخص تھا بڑا مجاہد تھا, عظیم الشان مجاہد, تو اس کی شریر کی حیات غسل کر رہی تھی, ان کی نگاہ پڑ گئی, نگاہ فوراً واپس کر لی انہوں نے. اس کے بعد اس کے شوہر کو انہوں نے پیغام دیا. ایک روایت یہ, دوسری روایت یہ کہ وہ عورت غسل کر رہی تھی, غیر شادی شدہ تھی, اور اس کی نسبت ایک اور شخص سے آئی تھی, انہوں نے بھی نسبت دی. تو اس عورت کے باپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت کو پا کر کے خوشی کا اظہار کیا اور اس مرد مجاہد کی نسبت کا انکار کر دیا. اس کا نام انہوں نے بیان کیا ہے اوریا ابن حنان. یہ اس نے اپنی نسبت اٹھا لی اور ان کی نسبت قبول کر لی اس باپ نے. جب یہ بات ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ آپ جب اپنے عبادت خانے میں ہوتے تھے تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی, اور اس جاہ و حشمت کے ساتھ رہتے تھے کہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تقریباً 35,000 فوجی پہرے پر رہتے تھے اور 40,000 آدمی ہر وقت ان کی خدمت وصل رہتے تھے, اور پتہ نہیں کتنے اجنہ ان کی خدمت پہ رہتے تھے, اور جس کی باری ایک سال کے بعد پھر آتی تھی. یہ اور بہت ہی زیادہ یعنی سیکورٹی تھی کہیں گے. تو ہوا یہ کہ جب دروازہ بند کر کے ہر طرف سے رسول اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے, اور آج کی عبادت کا حال یہ کہ اللہ اکبر مہینے مہینے تک کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے, نماز میں نماز میں, عبادت میں عبادت میں, کھانے پینے کچھ نہیں, ایک ایک نہیں رہتا. جہاں جب بیت المقدس سے بنا, یہ تب روایتیں گزر چکی, بیت المقدس جب بنا مسجد اقصیٰ, اس وقت یہی صورتحال تھی کہ محراب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, اجنہ کام کر, جناتوں سے بنائی کتاب مسجد اقصیٰ, جناتوں نے بنایا, آدمی نے نہیں بنایا. تو جنات کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, وہ جانتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صورتحال یہ کہ صاحب 30-30, 40-40 دن دو دو مہینہ تک اللہ کی عبادت میں کھڑے تو کھڑے ہوئے اور وہ ہمارے پرواز کر گئی. اچانک انہوں نے محسوس کیا گھر میں کوئی آ گیا ہے, بھائی اتنے پہرے لگے ہوئے ہیں, اتنے لوگ ہیں, آئے کیسے تم لوگ, ہو کون؟ تو کچھ خوف سا ہوا, ظاہر کی بات ہے اتنا یعنی پروٹیکٹر ایریا ہو, مطلب اشنری مطلب محفوظ بھی ٹرانسلیٹ ہو کے سٹ اور دیا. دس ویری انٹرسٹڈ ٹاپک, یس ایکسپلینیشن آف سم آیات ورسز سم آیات آف سورہ ساس شریف. اوکے ظاہر بات ہے کوئی آدمی اتنا مضبوط ہو اور اس پہ اچانک کوئی چیز آ جائے تو خوف نہیں ہوگا, تو کہنے لگے کہ آپ گھبرائیں نہیں, اصل میں ہوا کیا ہے کہ یہ میرا فریق ہے, ہم لوگ ایک مسئلہ آپ کے سامنے لے کر جائیں گے, وہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں, دمبی مینس بھیڑ ہے, اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے, یہ کہتا کہ یہ بھیڑ ہی اس کو دے دے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے. اتنا کہا اس کے بعد فضا میں پرواز کیے چلے گئے. اللہ اب ان کو خیال ہوا یہ کیا ہے, فوراً آیت سجدہ ہے نا, یہ دوبارہ نہیں پڑھوں گا, فوراً سجدے میں اللہ کے گرتے ہیں اور توبہ کرنا شروع کیا. اس کے بعد اس کو پیغام بھجوا دیا کہ نہیں میں اس سے دستکش ہوگا. لیکن ابن کثیر اس روایت کو کہتے ہیں کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات سے لیا گیا ہے. اللہ عالم ٹھیک ہے, اگر روایات اسرائیلیات سے لی گئی ہیں تو آیت کریمہ جو قرآن اتری ہوئی ہے, جو قرآن کی آیت ہے نا, اس کا پھر کیا موضوع ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا پیدا ہوتا ہے. بہرحال یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اب دیکھیں وہ قرآن پر اللہ فرما رہا ہے اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا, تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اس پر کی وہ حساب کے دن کو پھول بیٹھے. لہذا اے داؤد آپ کو اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ انصاف فیصلے کے ساتھ حکم دیا کریں, اور جب بھی اس قسم کا کوئی سوال یا کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو انصاف کی روش پر آپ اس سے ہٹیں. اس آیت کی روشنی سے علماء نے ایک استنباط کیا. دیکھیں مسئلہ کیسے نکلتا ہے. وہ دونوں جو آئے تھے فرشتے, ان دونوں نے کیا کہا تھا؟ یہ میرا بھائی ہے, میرا فریق ہے, اس کے پاس 99 گمبیاں ہیں, بھیڑے ہیں, میرے پاس ایک بھیڑ, یہ مجھ سے اس کو بھی لینا چاہتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح سے مسئلے کا استفسار, جب ان سے کوئی کوشچن کیا جائے تو اگزیکٹلی سوال کرنے والے کا نام مینشن نہیں کرنا چاہیے, بلکہ زید و عمر بکر کسی کا فرضی نام رکھا جائے. اور آج تک یقین کیجئے کہ فقہ اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے یہاں جو سوال کیا جاتا ہے اس میں کسی کا ایگزیکٹ نام نہیں لکھا جاتا ہے, اس میں بیچارہ پتا نہیں کون ایک زید دعا ہے, وہ زید بیچارہ زید ہی ہر جگہ رہتا ہے, زید نے یہ کر دیا, زید نے یہ کر دیا, زید نے یہ کر دیا, اسی کے نام سے رشتہ کیا جاتا ہے. تو یہ اس سے مسئلہ نکلا کہ استفتا کرنے میں اگر کسی سے سوال پوچھا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی فرضی نام سے پوچھا جائے تاکہ اس کی عزت نفس کے اوپر چوٹ نہ لگے. پہ نمبر دو, ان پورے واقعات کے بعد اب ان آیات کا اصل مقصد بلانا فرمائیے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ولید بن مغیرہ اور حارث بن نضر, نضر بن حارث وغیرہ نے ایسی باتیں کہیں, کفار مکہ نے ایسی باتیں کہیں تو آپ کا دل پھوٹ گیا, دل نہیں پیسا چاہیے. یہ پیغمبروں کی آزمائش کا سلسلہ تو زمانے سے چلا رہا ہے. یہ دیکھو داؤد تو کتنا اواب بندہ میرا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کتنی روایتیں آئیں, اللہ علیہ وسلم کیا زہد و تقویٰ تھا, کیا کیفیت تھی اور کیا عبادت کا انداز. تو میرا بندہ داؤد ایسا عظیم شان بندہ, اس کو تو آزمائشوں میں ڈالا ہی گیا. لہذا پیغمبروں کی خصوصیت ہے آزمائش. حدیث پاک یاد رکھ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف اللہ جل شانہ پیغمبروں کو دیتا ہے, اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ آزمائش میں میں ڈالا گیا. اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کا داخلی پہلو آپ ملاحظہ کریں, یہ صرف پیغمبرانہ صلاحیت ہی تھی اس کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا کام ہوا, ورنہ اگر کسی فرد عام بشر کی بات ہوتی نا تو جس, یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کو سیدھے ٹریک پر لگانے کے لیے پوری انرجی لاس کر دیتے ہیں جب بھی بچہ وہی سے رہ جاتا ہے. اپنے فیملی, اپنے فیملی کو, اپنے دوست کو, اپنے شاگرد کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں تو غرور, نخوت اور تکبر کے پیکر تھے, ان کو اس راستے پر ڈالنا یہ کوئی معمولی بات کیا؟ کوئی معمولی بات؟ یہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و ارشاد اور پیغمبرانہ صلاحیت کا لازمی نتیجہ تھا. بس گفتگو ختم انشاءاللہ, اقیاء گفتگو اگلے جمعے کو. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى اصحابه بارك وسلم صلاه وسلاما عليه في يا الله الكريم. قران مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی تو اسے معاف فرما, اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ قرآن مقدس کے ذریعہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرما. قرآن پاک کو قبر نزا کے وقت آسانیاں عطا فرمانے والا، قبر میں روشنی اور مصاحبت فرمانے والا، رفاقت فرمانے والا، اس صراط پر ہدایت اور قیادت فرمانے والا، میزان عمل پر حساب کے پلے کو بھاری کرنے والا، اور جنت میں ایک رفیق کار بنا کر کے ہمارے لیے عطا فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله.